cosa. بارك الله فيك يا محمد وعلى محمد. فاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المنصور عليهم والعفوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيب الله العالمين بالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا انسان مقامات پر پہنچانے کے لیے ان کے اندر موجود صلاحیتوں کو برے کار لانے کے لیے اس دنیا میں انسانوں کو رسال بنایا ہے. خدا مطالعہ نے اس دنیا کو نئی حکمت کے لیے کسی مقصد سے خلق کیا ہے اور شاید اس دنیا کی حکمت کا کوئی مقصد چند انسان کمال سے کمال تک پہنچانے سے بڑھ کر نہیں ہے. اس دنیا میں اگر مثلاً اس وقت بھی 6 ارب سے زیادہ لوگ آباد ہیں تو کچھ لوگ ایسے جنہوں نے کمال پر پہنچے ہیں اعلیٰ ترین مقام پر پہنچے ہیں اور باقی سب کے سب اس دنیا کے مختلف مسائل کو حل کر رہے ہیں مختلف طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. خدا کا مجھے اور توفیق دے کہ ہم کمال تک پہنچنے والے کو چند انسانوں میں شامل ہو سکتے ہیں ان شاء اللہ. درود بھیجے گا محمد والے محمد. یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ کمال تک پہنچنے کا راستہ امتحان سے گزرے گا. اس دنیا کی ماہیت پہ جس نے بھی غور کیا ہے اس دنیا کی حقیقت پہ جس نے بھی غور کیا ہے اس کے لیے بہت واضح ہے کہ بغیر امتحان کی زندگی نہیں گزاری جا سکتی. جب امتحان ہوں گے تو سختی بھی ہوگی. دنیا کا کوئی امتحان سختی کے بغیر قابل تصور نہیں. यकीनन इम्तिहान से गुजरेंगे, यकीनन सख्तियों से गुजरेंगे, फिर उन सख्तियों के अंदर जो लोग इस्तेमाल दिखा सके, फायदा नहीं दिखा सके, वो अपने कमाल के फर्ज होंगे। अगर इम्तिहान से गुरेज करने की कोशिश की, खुदा नंतर से दुआ करके खुदा हमें इम्तिहान में ना डाला, या इम्तिहान में पढ़ने के बाद खुदा नंतर के अहकाम की पैरवी नहीं कर सके, तस्लीम हो गए, खुदा के वो कमालात से दूर रह जाएंगे। लिहाजा शायद ये अच्छी दुआ नहीं होगी कि हम कह खुदा हमें कोई गम ना दे, शायद ये अच्छी दुआ नहीं होगी। शायद अच्छी दुआ ये होगी कि खुदा इम्तिहान दे, इम्तिहान में कामयाब होने की ताकत दे। कौन सा भी ऐसे हो, अगर कोई कौम ये कह रही है हमने कोई चैलेंज नहीं लेना, इसका मतलब ये कौम कह रही है कि हमने तरक्की नहीं कर ली, हमने किसी मुकाम पर नहीं पहुंचा। मेरा अपना ख्याल है कि वाजे तौर पर हर कौम को कहीं ना कहीं चैलेंज लेना होता है, उसके अहदाफ के ऊपर नहीं होता है। अगर कौम के अहदाफ मादी अहदाफ हैं चैलेंज मादी होंगे, अगर कौम के अहदाफ मानवीय अहदाफ हैं तो चैलेंज मानवीय होंगे। गोया जबूर इमाम से कहते हर कौम को इस मैदान से गुजरना होगा, उनकी तस्वीर तहजीब के लिए दुरूद मोहम्मद हर कौम ने इस मकाम से गुजरना है कि उसने कुछ इम्तिहानों में पढ़ना है, कि वो इम्तिहान में पढ़ेंगे उनके हुनर वाजे हो जाएंगे, उनके जौहर खुल जाएंगे, फिर ये लोग जो साहिब कमाल होंगे ये इमाम की तशरीफ आवरी पर इमाम का साथ देने के लिए खड़े हो जाएंगे। इस मामले में अगर देखा जाए तो कल जैसे हमारे सगर के मुख्तलिफ कौम से, तो बनसगीर की कौम नस्बतन दूसरों के मुकाबले में मुतवस्सित दर्जे के ऊपर है, मुतवस्सित दर्जे पर है। इस तरह से मुकायसा कर सकते हैं, कुछ कौमें हैं जिन्होंने शेर के पहले दिन से, पहले बताया था रमजान की हयात तैयबा के जमाने से कुछ जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर ले लिए। 1400 साल मुसीबतों मुश्किल मसाइब के बावजूद उन जिम्मेदारियों को निभाया है। मसलन अगर आप इब्तदाई तरीन रिवायात पेपर गौर फरमाएं जो अहले बैत से मतलब पहुंची हैं, तो इब्तदाई तरीन रिवायात में कौम अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के उलूम का मरकज है। इब्तदाई तरीन रिवायात से यानी ये रिवायत खुद मौजज़ा है। नबी अकरम इरशाद फरमाते हैं खत्म मरतबा का इरशाद, नबी अकरम अपने फरमान में कौम की तारीफ करते हैं, कहते हैं कौम हमारे उलूम का मरकज है। असल उस जमाने में कौम नाम का शहर था भी या नहीं था ये भी नहीं मालूम, अगर कौम था भी नहीं मालूम था या नहीं था उस वक्त, अगर था भी तो ये आतिश परस्तों के दौर में था। ईसा ये इलाका ईरान जिसको उस जमाने में फारस कहते थे, सब आतिश के लोग इस पहाड़ आतिश परस्तों का गढ़ था। उसके अलावा वहां को दीन फिक्र नहीं थी, ईसाइयत थी उनके मुकाबले बहुत कम थी, लोग आतिशपरस्त थे, ईसाई थे, कुछ इलाकों में यहूदी भी थे लेकिन ज्यादातर आतिशपरस्त थे। नबी अकरम के दौर में ईरान फतह नहीं हुआ था, बाद में जाकर ईरान मुसलमान हुए, मुसलमान हो गए तब भी उनका ताल्लुक अहले बैत अलैहिस्सलाम की फिक्र से नहीं हुआ। जब मुसलमान हुए हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अजम के साथ रवैया अख्तियार किया, उसने ईरानियों को मुतासर किया। बिलाख़स उन्होंने देखा कि अहले बैत ने अजम से शादियां नहीं की, अरबों ने अजम को हमेशा तहरीर से देखा। ये तो एक वजह के सिंधियों के अंदर अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बहुत ज्यादा है, उसकी एक वजह यह है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने मौके पर चौथे इमाम की ज़ात मुक़द्दस ने कनीज सिंधी कनीज से शादी की है, सिंधी कनीज से शादी की है, यानी जिसका कोई मकाम नहीं था ज़ाहिरी तौर पर नौजुबुल्ला कनीज समझी जा रही थी, उनको इमाम ने आज़ाद किया। आज़ाद करने के बाद उनसे इज्तिवाज कायम किया जिस पर अरब बहुत नाराज हुए, बिल्कुल अरब औरत नहीं मिली थी। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का रवैया था जिसने इनको मायल किया, अजम के साथ, ईरानियों के साथ भी और सिंधियों के साथ भी। उसके बाद जब अजम मायल हुए अहले बैत अलैहिस्सलाम से फारस या ईरानी लोग, उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग अहले बैत की तालीमात का मुजस्म पैदा करने लगे। उस जमाने का तो मशहूर होना शुरू हुआ, اور عالم یہ تھا کہ قوم کے راوی ہمیشہ سے بہت سخت راوی سمجھے جاتے تھے, آسانی سے کسی روایت کو قبول نہیں کرتے تھے. مشہور تھا قوم کے اندر کہ اگر قوم کے اندر کوئی انجانا آدمی روایت کہے تو اسے قوم سے نکال دیتے تھے. اگر قوم میں کوئی انجانا آدمی آیا, مثال کے طور پر ایک آدمی بسرے سے آیا ہے, قومی نہیں جانتے, علماء نہیں جانتے یہ آدمی کون ہے, وہ آدمی نہیں اگر چاندے دو راستے تھے, یا تو آتا اور قومیوں کو بتاتا کہ میں بسرے کے فنا فنا شیعہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, بسرے کے فنا فنا شیعہ علماء سے میں اجازت دے کر آیا ہوں. وہ اگر لاتا تھا تو اس کو قومی روایت کہنے کی اجازت مل جاتی تھی. اگر یہ سب نہیں ہوتا تھا, آدمی انجانا ہے, کوئی سند نہیں ہے, کھڑے ہو کے روایت کہنے کی کوشش کرتا تھا, روایت نہیں کہنے دیتے تھے, اتنا سخت مضبوطی سے خیال کرتے تھے. اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو 1400 سال کی اس تمام مدت میں اس حصے نے علوم اہل بیت کی ذمہ داری کو اٹھایا ہے, ہمیشہ سے قربانی دی ہے, ہمیشہ مسائل سے گزرے. اسی طریقے سے متعدد قومیں جنہوں نے 1100 سال, 1000 سال, 800 سال مصیبتیں تحمل کی ہیں, بالبک ان میں سے ایک ہے جبل عامل یعنی لبنان, دونوں لبنان کے علاقے ہیں, جبل عامل اور بالبک دونوں اہل بیت نقصان کے ماننے والوں کے علاقے ہیں. مشہور تھا جبل عامل, جبل عامل کے کچھ افراد کی سند چھٹے امام کی ذات گرامی تک پہنچتی ہیں, درود بیٹھے ان کے ساتھ. اگر اتنی پرانی اقوام کو دیکھیں جنہوں نے 1100 سال 1400 سال لگتا مشکلات اٹھائی ہیں, مصیبتیں اٹھائی ہیں, اہل بیت کی ذمہ داریوں کو انجام دیا ہے, اس اعتبار سے ہمارا سابقہ نیا ہے, اس اعتبار سے ہم لوگ اس میدان میں نئے ہیں. ہمارا سابقہ 100 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہے. یہاں پر اہل بیت السلام کی فکر کو منظم طور پہ آئے ہوئے 100 سال سے زیادہ نہیں گزرا ہے. بحمداللہ 100 سال میں کم سے کم ایک کام انجام پا گیا ہے, پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ. مجھے ذکر سید الشہداء میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے 100 سال میں, الحمدللہ رب العالمین. اس قوم کے ذریعے سے ذکر سید الشہداء یہاں پر جاری ہوا, اس کے بعد آخری 50 سال میں 60 سال میں ایک نئی بات ہو گئی ہے, اور وہ یہ ہوئی کہ 60 سال سے آپ تھوڑا سا اور اضافہ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, وہ یہ کہ اہل بیت کے ماننے والے جتنا بر صغیر سے نکل کر دنیا میں پھیلے اتنا کسی قوم کے نہیں پھیلے, بہت پھیل گئے. مختلف وجوہات تھیں, مختلف مشاکل تھیں جس کی وجہ سے یہ کام ہوا, لیکن یہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے. نتیجہ یہ کہ اس وقت اگر کوئی پوری دنیا میں ہونے والی عزاداری کی زبان معین کرے تو زیادہ تر اردو ہے, زیادہ تر اردو ہے. اس کی وجہ اہل بیت کے ماننے والے کثرت کے ساتھ اردو زبان میں دنیا کے مختلف کونوں کے اندر پھیلے, اور اس جگہ پہ پہنچ کر احساس ہوتا ہے کہ بعض قوموں کا مصیبتوں میں پڑھنا اللہ کی طرف سے کسی رحمت کا سبب ہونے والا ہوتا ہے. ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, عراق کی مثال, مملکت عراق کی مثال, درود علی محمد و آل محمد. کچھ وقت پہلے پاکستان سے باہر ایک ملک کے اندر ایک امام بارگاہ میں جانے کا موقع ملا, وہ امام بارگاہ افریقہ میں بسنے والے کچھ بر صغیر کے باسیوں کا امام بارگاہ تھا, یعنی بر صغیر کے رہنے والے کچھ ہو جا جو افریقہ میں جا کے بسے تھے, پھر وہاں سے 25-30 سال پہلے ہجرت کر کے دبئی میں آئے تھے, وہاں پر ان کا امام بارگاہ بنا ہوا تھا. اب تین ملک اس میں ویسے ہی ملوث ہو گئے, بڑے صغیر, افریقہ کا تنزانیہ, اس کے بعد دبئی. اس امام بارگاہ کے اندر ایک مولانا صاحب تقریر فرما رہے تھے جو انگلینڈ سے آئے تھے اور ان کی نسل عراقی تھی, پانچ ملک ملوث تھے. اچھا اب یہ سب کیا ہو رہا ہے, کسی بھی وجہ سے انہوں نے بڑے صغیر سے ہجرت کی ہے, تنزانیہ گئے, किसी भी वजह से तंजानिया से निकल के दुबई में आए हैं, वो मौलाना साहब इराक के रहने वाले थे। सद्दाम के जुल्म की वजह से उनके वालदैन ने 20-25 साल पहले इराक से हिजरत करके इंग्लैंड का रुख किया है। ये मौलाना साहब अपनी सारी जिंदगी इंग्लैंड में रहे हैं, इसकी वजह से इंग्लिश बहुत अच्छी बोल सकते हैं। और ये लोग जो भी तंजानिया में रहे हैं और इंग्लिश बहुत अच्छी बोल सकते हैं, तो दुबई में इन दोनों का मिलाप हुआ है। सही है, अगर वो सद्दाम के मजालिम ना होते तो क्या शिया खानदानों के जवान बच्चे अंग्रेजी इतनी अच्छे तरीके से हासिल कर पाते? नहीं मालूम इस तरह से कितने मसाइल पैदा हुए हैं। अहले बैत की तालीमात अमरीका और यूरोप तक उनकी अपनी जबान में पहुंची है। चंद महीने पहले मुझे शुमाली यूरोप जाने का इत्तेफाक हुआ, वहां पर बिल्कुल यही मंजर देखा। नॉर्वेजियन जबान में एक इराकी आलिम खिताब फरमा रहे थे, नॉर्वेजियन जबान में। उसकी वजह यह थी कि इनके वालदैन भी इराक से ताल्लुक रखते थे। सद्दाम के मसाले के नतीजे में वो वहां से हिजरत करके नॉर्वे गए। उनका बच्चा शुरू से नॉर्वे में रहा, उसने नॉर्वेजियन जबान सीखी, इल्म भी अपने माँ बाप से हासिल किया, और उसके बाद अब नॉर्वे के जवानों को उलूम अहल बैत दिया था, उनकी अपनी जबान में देने के काबिल हो गए। बस जब भी आप पर कोई मुसीबत आए, कौम होने के नाते समझ जाए अल्लाह की तरफ से कोई रहमत आने वाली है, कोई आसानी आने वाली है, कोई बड़ा काम मिलने वाला है। लेकिन ये बड़ा काम किसको मिलेगा? मुमकिन है इराक की कौम में बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन्होंने इन मुसीबतों पर बेबसी का इजहार किया हो। उन्होंने कहा हम किस मुश्किल में फंस गए, खुदा रहम क्यों नहीं करता ना उसमें, सद्दाम की शक्ल हमसे खत्म क्यों नहीं करता, इस तरह की बातें क्यों होंगी लोगों ने? कुछ लोगों ने इन तमाम मुसीबतों को अल्लाह की तरफ से दिया हुआ एक मौका समझा होगा। ठीक है, मुसीबत आई है, हम इराक से निकलने पर मजबूर हो गए, मुसीबत तो आई है, लेकिन इस मुसीबत के पीछे एक फायदा हुआ है। हम अहले बैत के जमान को, उनके उलूम को नॉर्वे नहीं पहुंचा सकते थे, अब पहुंचा सकते हैं। अब हमेशा हर इज्तिमाई मुश्किल के पीछे कोई ना कोई आसानी देखेंगे, कोई ना कोई चीज अंजाम पाने वाली है। अब मुझे नहीं मालूम इसको देखते हुए मौजूदा मुश्किल को जो हम पर आई है अल्हम्दुलिल्लाह कहूं या नहीं कहूं। मेरा दिल चाहता है कहूं अल्हम्दुलिल्लाह कि खुदा का शुक्र है कि उसने हमें इस काबिल समझा कि हमें किसी मुसीबत में डाला है। अल्लाह करे कि हमारा किस इंजाम से सुखर हो जाए इंशाअल्लाह। इस एतबार से सबका सब नेमत है, सबका सब रहमत है, और खुदा मुख्तार के निजाम में रहमत के सिवा कुछ नहीं है। अब मजमू तौर पर देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, या अब तक जो हुआ है तो क्या हुआ है? कुछ लोग शहीद हो गए, क्या हमने कोई कमी हुई है? कोई कौम शहीद होने से नुकसान नहीं उठाएगी, खतान नहीं उठाएगी, मुतमैन रहिएगा इस बात के ऊपर, आप शहादत से कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। एक बार तयशुदा सी बात है, गर्चे मैं अर्ज कर रहा हूं बाज़ वक़्त उन लोगों के सामने बोलना जसारत लगती है जिनके कुछ आयजा अखरबा औलादें कुर्बान हुई हैं, लेकिन अगर वाकई अंदाज में देखा जाए तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, अगर इस किस्म की मुसीबतें हर रोज भी हमारे ऊपर आए तो क्या पाकिस्तान में शेर की तादाद पर कोई फर्क पड़ना? हमारी तादाद इससे कहीं ज्यादा है, हमें मुसीबतों से खत्म होने वाले नहीं है, खत्म होने वाले छोड़ दीजिए कम होने वाले भी नहीं है, ये बहुत दूर की बात है। आपकी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अगर सिर्फ कराची कराची के अंदर हिसाब करूं तो 25 से 30 लाख के करीब होनी चाहिए तादाद। अगर कराची की आबादी ये लोग 1.5 करोड़ से ऊपर कहते हैं और हमारी तादाद 15 से 20% भी हो तो हम लोग 25 से 30 लाख के लगभग होंगे। 25 से 30 लाख आबादी, साल के 3-3.5 हजार लोग भी शहीद हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके ऊपर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप मुतमाइन रहिए जिस्मानी तादाद कम होने से हम पर कोई नुकसान लाहक नहीं होगा, एक मसला। दूसरी तरफ से कुछ लोगों का शहीद होना न सिर्फ उनको कमाल पे पहुंचाएगा बल्कि शहादत की तासीर में हमें भी कमाल पे पहुंचाएगा, इससे भी मुतमाइन रहिए। कुछ लोग शहीद हुए ان کی شہادت نے ان کو کمال پہ پہنچا ہے. جیسے کہ مثلا آہستہ آہستہ اگلے واقعات ہمارے اندر بھی ظاہر ہوں گے. ہم نے ایران عراق کی جنگ میں لبنان کے مجاہدوں میں مونزے بہت سنے اور بہت دیکھے, عجیب و غریب مونزے جو لگتا ہے خدا تعالیٰ کے نظام میں کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو صرف شہدا کو ملتی ہیں اور کسی کو نہیں ملتی. اس اعتبار سے ان کے معاشرے کے اندر یہ طاقتیں بہت دیکھی ہیں. مثلا کسی شہید ہونے والے نے خدا تعالیٰ سے دعا کی, خدایا سید الشہدا کا سر ان کے جسم سے دور تھا, میرا سر بھی دور رہے, تو سر نہیں ملا. مختلف طریقوں سے ان لوگوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کے اظہار کیے ہیں اور یہ دعائیں خدا تعالیٰ نے قبول کی ہیں. آپ اور میں نہیں جانتے بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اور آپ تعجب کرتے ہیں, یہ کیسے ہو گیا, کچھ نہیں ہوا ہوگا, ممکن ہے اس بندے خدا نے کوئی دعا مانگی جو خدا تعالیٰ نے قبول کر لی. کیا پتا ہماری کون سی دعا خدا تعالیٰ قبول ہو جائے, کس کو پسند کر لے. تو مطمئن رہیے ان کے شہید ہونے سے ہماری جسمانی تعداد میں کوئی کمی نہیں آئے گی, اور انہوں نے خود کمال کو حاصل کیا ہمارے لیے کمال کا ذریعہ بنیں گے. اب صرف ایک مسئلہ رہ جائے گا, جو لوگ رہ جائیں گے اس شہادت سے کمال کیسے حاصل کریں گے. وہ لوگ کمال کو فائز ہو گئے, خدا نے ہر اس شخص کے لیے جو مظلومیت کے عالم میں مارا جائے شہادت کا رتبہ رکھا ہے, نہ کہ مظلومیت کے عالم میں مارا جائے جبکہ وہ ذکر سید الشہدا کر رہا تھا. تو عام شہادت نہیں ہے یہ, شہادت کے چند بلند مرتبوں میں سے ایک شہادت ہے. اب اس کا ایک اثر ہے معاشرے کے اوپر, اس کا خود بخود معاشرے کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے. جیسے کہ کل الفاظ کی خدمت میں کہ جب علامہ عارف حسین حسینی اس صبح کے وقت نماز کے وقت میں اس وضو کی حالت میں اپنے مسجدے کی طرف بڑھتے ہوئے شہید ہوئے, اس کا خود بخود معاشرے کو اثر دینا تھا. ان واقعات نے بھی ایسے کیا, ان سے بھی ہم متاثر ہو رہے ہیں اور مزید متاثر ہوں گے ان شاء اللہ. اب سوال ہمارا پھر باقی ہے, شہادت سے تاثیر کیسے ہوتی ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ایسے حالات میں ہمارے لیے سبق کیا دیا ہے؟ کل عرض ہوا, تکرار ہوئی کہ انہوں نے 250 سال کا تجربہ دیا ہے. 250 سال کے تجربے سے انہوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد اللہ علیہ وسلم. اس میں متعدد پہلو ہیں. 250 سال کا جو ان کا تجربہ ہے دشمنوں سے لڑنے کا, اپنے سے بظاہر جسمانی طور پر کہیں زیادہ طاقتور دشمن سے لڑنے کا ان کا بہت وسیع تجربہ. چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو بہت سادہ ہیں لیکن انتہائی بنیادی ہیں. دین کے اندر خوبی ہے یہ پیچیدہ باتیں نہیں کرتا, سادہ باتوں سے مشکل کو حل کرتا ہے. مثلا ہم اور آپ نے بچپن سے سنا ہے سچ بولو, ہم نہیں جانتے اس حکم میں کتنی گہرائی ہے, لیکن اگر آج کفر نے کچھ علوم کے اندر بہت بڑی بڑی مہارتیں حاصل کی ہیں, اس کی ایک وجہ یہ ہے ان میں کافی لوگ سچے ہیں, کافی لوگ سچے ہیں, اس وجہ سے بہت ساری مہارتوں کو حاصل کیا. گرچہ کافر ہیں لیکن ایک خوبی کی وجہ سے بہت ساری خوبیوں کو حاصل کیا. اور کچھ مشکلات جو ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہیں ان میں سے کئی مشکلات کا اصل سبب بہت پیچیدہ نہیں ہے, بہت سادہ ہے. مثلا اہل بیت کے اتنے وسیع تجربے کے نکات میں سے ایک نقطہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ قوم ہر صورت میں میدان میں باقی رہے, رابطے کو ختم نہ کریں, ہر صورت میں رابطے میں رہیں, کسی بھی طریقے سے رابطے میں رہیں. چھوٹے چھوٹے احکام ملحظہ کیجیے. روایت موجود ہے ہمارے پاس, اگر اپنے کسی بھائی کو مصیبت میں دیکھو تو مستحب طواف کو چھوڑا جا سکتا ہے, مستحب طواف کو چھوڑا جا سکتا ہے. مستحب طواف تو میں نے کم عرض کیا آپ کی خدمت میں, اگر کوئی اعتکاف میں ہو تو مومن کی مشکل کو حل کرنے کے لیے اعتکاف سے باہر آ سکتا ہے, اعتکاف سے باہر آ سکتا ہے. ایک موقع پر امام طواف فرما رہے تھے, اپنے اس طواف کے دوران ایک شخص کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. جب ایک خاص جگہ سے طواف میں گزرتے تھے تو ایک اور آدمی اس آدمی کو کچھ اشارے کرتا تھا. امام نے ملاحظہ کیا, اس آدمی سے پوچھا اور کہا کہ یہ کون ہے, تمہیں اشارے کیوں کر رہا ہے؟ کہا کہ یہ ہمارا مومن بھائی ہے اور یہ اشارے اس لیے کر رہا ہے کہ میں نے اس کی مشکل کو حل کرنے کا اس سے وعدہ کیا ہے. تو فرمایا مشکل حل کرو اس کے لیے. کہا چونکہ آپ طواف فرما رہے ہیں اور آپ نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے لہذا میں نے اچھا نہیں سمجھا کہ میں اس کی مدد کے لیے جاؤں. امام نے فوراً ہاتھ اٹھا لیا, کہا اس سے بہت بہتر ہے تم جاؤ اس کی مشکل کو حل کرو.
محمد والے محمد صلی
اللہ
خود بخود ویلیوز بننے لگی. ہر صورت میں رابطے میں رہیں, کتنا سوال لکھا ہے کس بات کے اوپر, کوئی مومن بیمار ہے, ہدایت کا ماننے والا بیمار ہے, عام مسلمان بھی اس میں شامل ہیں, اس کی تاثیر زیادہ ہے. بیمار ہے صرف عیادت کے لیے جاؤں, بس عیادت کے لیے جانے پہ نہیں کہ کیا انسانی طور پر عیادت کے لیے جاؤ تو اس کی بیماری کا خرچہ بھی اس کو دے دو, نہیں اتنا نہیں, صرف عیادت پہ جانے پر اس پہ بھی ثواب ہے. اگر خرچے میں شرکت کرتا ہے اس کا ایک علیحدہ ثواب. کوئی فوت ہو گیا ہے اس کی تسلیت کے جانے پہ ثواب ہے, تشییع جنازے پہ ثواب ہے. کتنے موارد آپ کو مل جائیں گے, مختصر مختصر سے رابطوں پر ثواب ہے, رابطوں پر ثواب ہے. اچھا ان رابطوں پہ ثواب کیوں رکھا ہے؟ ایک آدمی دوسرے سے رابطہ کرے اس پہ ثواب ہے. کیوں ثواب ہے اس کے اوپر؟ قوم کو دیکھنا چاہتے ہیں, افراد نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, قوم دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں چاہتے ہر کوئی اپنی ذاتی زندگی میں مگن رہے, نہیں چاہتے ہر کوئی اپنی ذاتی زندگی میں مشغول رہے. اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا ہے؟ ہم بہت سادہ سا سبق سیکھ سکتے ہیں. آپ اپنی ذاتی زندگی میں جب بھی مشغول رہیں کچھ نہ کچھ وقت نکالیے, روزانہ ہفتے کی بنیاد پر کسی بھی طریقے سے, جس میں آپ اجتماعیات پہ توجہ دیتے ہیں. کچھ ایسے لوگوں سے رابطہ کر لیں جن سے آپ کا رابطہ بے لوس بے غرض رابطہ ہو, کسی غرض کے لیے نہیں ہے, صرف اس لیے رابطہ کیا ہے کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے, اہل بیت کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہونا چاہیے. اور جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مکتب میں پلے بڑھے لوگ ہیں وہ جانتے تھے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. البتہ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے رابطے میں صرف وقت ضائع کرنا ہوتا ہے, ظاہر اہل بیت نہیں چاہتے, ہم لوگ صرف وقت ضائع کرتے ہیں. رابطہ مفہوم کے تحت ہونا چاہیے, رابطے کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے. کتنا فائدہ ہونا چاہیے؟ کم سے کم اتنا فائدہ ہونا چاہیے اگر دو دن بہت دور رہیں گے تو ممکن ہے ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمی بنے گی, نزدیک ہونا چاہیے. اتنا صحیح کام, یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ بھائی اگر رابطے میں نہیں رہے تو ممکن غلط فہمی بن جائے, رابطے میں رہو تاکہ غلط فہمیاں نہ بنے. البتہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں اس کا مطلب نہیں کہ ایسے رابطے میں رہیں گے جس سے وقت ضائع کریں گے, نہیں, وقت نہیں ضائع کریں گے. شہید بہشتی انقلاب سے پہلے کے بہت زیادہ مشغول مصروف اور خدمت کرنے والے علماء میں سے ایک تھے جو انقلاب کے بعد شہید ہوئے اور انتہائی مظلومیت میں شہید ہوئے بیچارے. شہید بہشتی انقلاب سے پہلے کے دور میں جب سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے, مشغول تھے, اس دور کے لیے کہتے تھے چند مومنوں کو جمع کرو, چاہے صرف ایک کپ چائے کے لیے ہی صحیح, جمع کرو, یہ ہمارا کام ہونا چاہیے. انفرادی زندگی مت گزاریں, اجتماعی زندگی گزاریں. اب کتنا ثواب نماز با جماعت کے اوپر ہے, کتنا ثواب عیدین کے اوپر ہے, جمعہ کے اوپر ہے, سب کی منطق یہیں پہ مل رہی ہوتی ہے, اجتماع میں رہو. بدقسمتی سے جب کبھی ہم نے اجتماع کو چھوڑا ہے ہم پر مصیبت اس معنی میں آئی ہے, ہمارے مقدسات کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی. کیوں؟ ان کو نظر آیا کہ یہ لوگ تنہا ہیں, ان پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے. اور جس وقت آپ نے اجتماع کا اظہار کر دیا کہ نہیں تنہا نہیں ہے, سب مل کر ہیں, کوئی آپ کو شکست نہیں دے پا رہا. بحمد اللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے احکام کے اندر جو انہوں نے ہمیں دیے اور خود حب اہل بیت کے ناطے بہت ساری چیزیں دی, من جملہ جو اس اعتبار سے سر فہرست قرار پاتی ہے وہ خود عزاداری سید الشہداء. کتنی قومیں ہمیں دیکھ کر حسد کرتی ہیں اور بعض اوقات بغض میں جلتے ہیں کہ یہ لوگ کتنی آسانی سے جمع ہو جاتے ہیں. کم از کم سال کے دو مہینے آٹھ دن تو کم از کم, اور باقی سال کے کم از کم تیس چالیس اور ایام میں بغیر کسی خرچ کے, بغیر کسی محنت کے حب اہل بیت کے صدقے میں جمع ہو رہے تھے. کس قوم میں اتنی طاقت ہے؟
বার্দিগার দুরু ভেজে গা মোহাম্মদ
پہلی چیز اس معاملے میں سمجھ میں آتی ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اپنے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لے کر آنا ہے. اب اس ایک دوسرے کے نزدیک آنے میں کچھ لوگ قربانی بھی دیں گے, کچھ لوگ ایثار بھی کریں گے, کچھ لوگ شاید مفادات بھی اٹھائیں گے, کوئی مشکل نہیں ہے, کچھ لوگ شاید اپنے مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن یہ وہ قیمت ہے جو ہمیں دینی پڑے گی. خاص کر کس وجہ سے؟ خاص کر اس وجہ سے کہ میں اور آپ اکثر جگہوں کے اوپر تعداد میں کم ہیں. اگر ہم تعداد میں کم ہیں اور خدا نہ کرے رابطے میں نہیں رہے, ہم مضمحل ہو جائیں گے, ہماری شناخت ختم ہو جائے گی. ہمارے پاس بہت آسان طریقہ کار یہ ہے, اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ مثال کے طور پر اس پر عمل کرنے کے لیے کیا کیا جائے, تو میں اس سے غور کروں گا کہ صرف اتنا کرو کہ اجتماعیات کے بارے میں جو مستحبات ہیں ان پہ عمل کرنا شروع کر دو, مستحبات پہ عمل کرنا شروع کر دو. مستحبات کیا کہہ رہے ہیں؟ مستحبات یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی فوت کی خبر سنتے ہو اس کو تسلیت پیش کرو, اتنا ہی کر لیجیے, فون کر لیجیے, تسلیت پیش کیجیے. آج کل مثال کے طور پر لوگ ای میل استعمال کر رہے ہیں, ایک ای میل کر دیجیے, رابطے میں رہیے, ہر صورت میں رابطے میں رہیے. آپ کا اور ہمارا رابطے میں رہنا اتنے ڈھیر سارے مشکلات کا حل ہے کہ ہم اور آپ اس سادہ سبقوں کو نہیں سمجھ پائیں گے فی الحال, لیکن الحمدللہ اب شعور مسلسل بڑھے گا, بڑھ رہا ہے اور مزید بڑھے گا. تو آپ اپنے رابطے کو مضبوط کر لیجیے. اب اس رابطے میں میں نے عرض کیا کچھ لوگ قربانی بھی دیں گے, قربانی اس طریقے سے, کچھ لوگ یقیناً مشکلات میں ہوں گے. کچھ لوگوں کے لیے ان مشکلات میں رہنے والوں کی مشکل کو حل کرنا اتنا بڑا مقام نہیں ہوگا, یہ وہ جگہ ہوگی جہاں مشکلات حل ہو سکیں گی. یہ اس وقت ہوگا جب رابطہ بنے گا. اب آپ چند مثالیں اپنی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بعض اوقات پاکستان کے مختلف علاقوں میں سفر کے دوران ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں جس کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ افسوس ہوتا ہے. مثلاً کسی آبادی سے آپ گزریں گے, مثلاً اس آبادی کے اندر 80 گھر ہیں, اس وجہ سے کسی مصیبت میں پڑے ہوں گے کہ فرض کیجیے 50,000 روپے کا ایک خرچہ ہونا ہے جو نہیں ہو پایا. اگر اس مالیت کو دیکھیں تو انتہائی حقیر ہے. 80 گھروں کی مشکل کو دیکھیں وہ بہت بڑی ہے, کیوں حل نہیں ہو پائی؟ کیا قوم کے پاس وسائل نہیں ہیں؟ اب یہ نہیں معلوم, خدا المختار نے سید الشہداء کے نام کے صدقے میں, خدا المختار نے برکتوں کی وجہ سے اس قوم کو وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے. اس قوم کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. تھوڑا سا آپ نے جو کام کیا ان چند سالوں کے اندر, میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے ہماری قوم کے پاس وسائل نہیں ہے, حماقت کے سوا کچھ نہیں, بے تحاشا وسائل ہیں ہمارے پاس. اور یہ چھوٹی چھوٹی قومیں جن کو ہمیں اور آپ دیکھتے ہیں, مثلا فنا یونیورسٹی کھول دی اور ہم اور آپ تعجب سے کہتے ہیں ان کے پاس پیسہ بہت ہے, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس قوم کے پاس اس سے کہیں زیادہ پیسہ ہے. کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے یہاں پر. یہاں اگر کوئی کمی ہے, اعتماد کی کمی ہے اور منصوبہ بندی کی کمی ہے. اعتماد کی کمی ہے, منصوبہ بندی کی کمی ہے, ورنہ وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں پر. تو آپ تعجب سے دیکھیں گے کسی ایک جگہ کے اوپر کوئی ایک مشکل بنی ہوئی ہے جس کا حل انتہائی آسان ہے, اور دوسری جگہ پر دسیوں لوگ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں. صرف رابطے کی کمی ہے, صرف رابطے کی کمی ہے, بہت ساری جگہوں پہ رابطے کی کمی ہے. بس آپ اس طرح سے کرنے کی کوشش کیجیے, بس فرض کیجیے آپ کے اعزہ اقربا کہیں اور رہتے ہیں, کہیں نہ کہیں رابطہ بنائیے کسی نہ کسی طریقے سے, اپنے محلے کے اندر رابطے میں رہیے, ایک دوسرے کی مشکلات کو سنیے. ان رابطوں کے نتیجے میں کم از کم کام جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ مشکلات کو سننے کی عادت بنائیں, دوسرے کی مشکلات کو سنیں. اچھا, مشکلات کو سننا, یہ جس کے اوپر مشکل بیت رہی ہے شاید اس کا آدھا حل یہیں پہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کی مشکل کو سن لے. تو آپ اتنا کر لیں, مثلا آج کل کے خاص ماحول کے اندر عادت بنا لیں اس طرح سے. ابھی مثال کے طور پر ہم ایام عزہ سے جب آگے بڑھیں گے تو ہمارے پاس کچھ عید کے ایام آئیں گے, اپنی عادت بنا لیجیے. آپ کے محلے میں اگر کوئی شہید کا خاندان ہے, عید کے دن کم سے کم ایک شہید کے خاندان آپ ضرور جائیے. تحفہ لے جانے کی طاقت ہے, تحفہ لے کے جائیے, نہیں تحفہ لے جانے کی طاقت صرف ملنے کے لیے جائیے. سنیے اس کی مشکلات کو, سنیے, اس سے آپ کو بہت انرجی ملے گی. ثواب تو اس کا ملے گا, وہ تو خیر غیر معمولی ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے, اگر کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنے گناہ خدا بخش دے گا. نہیں معلوم کتنا ثواب دے رہا قرآن مطالعہ اس بات کے اوپر کوئی یتیم تک پہنچ جائے. اس کام کو اپنی عادت بنا لیجیے. بس پہلی چیز جو ہمیں چاہیے وہ رابطہ ہے, اور اس رابطے کے بعد جو دوسری چیز اس کے ساتھ ہمیں چاہیے وہ اپنی کچھ چیزوں میں دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا, اضافہ میں تعاون کیجیے. ہم اور اب اگر اس آئے کریمہ تک نہیں پہنچ سکتے کہ وہ یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, وہ اپنے نفس کے اوپر اسرار کر لیتے ہیں گرچہ سختی میں, اگر ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے کم سے کم اتنا کریں کہ جس چیز میں میں اور آپ کچھ اضافہ رکھتے ہیں اس میں دوسرے کے ساتھ شریک ہو جائے, کم سے کم اس میں شریک ہو جائے. اہل بیت کا معیار بہت اونچا ہے. ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا تمہارے پاس جتنا تمہاری ضرورت کے مطابق ہے وہ تمہارا ہے, باقی سب میں تم دوسروں کے امانت دار. جتنا تمہارے پاس تمہاری ضرورت کے مطابق ہے وہ تمہارا ہے, باقی سب میں دوسروں کے امانت دار. اس ایک مفہوم کے اوپر کئی روایات ہمارے پاس موجود ہیں. میں کہہ رہا ہوں فرض کیجیے میرا وہ معیار نہیں مل پا رہا کہ میں اپنے نفس پہ ایثار کروں, کم سے کم کام اتنا کروں جو میرے پاس زیادہ ہے اس میں دوسرے کے ساتھ شریک ہو جاؤں. اس سے پھر جو وسائل ہمارے بنیں گے وہ نہیں معلوم کتنے وسائل. یہ پہلا نقطہ ہو گیا اس بات میں. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. ایک طرف سے آپ رابطہ بنائیے, اور اس کے بعد دو چیزیں اگر ہم اور آپ اسرار کر گئے, میرا اپنے خیال ہے ان تین چیزوں کے ہوتے ہوئے ہماری ساری مشکلات حل ہوتی ہیں. پہلا اصول رابطے کی تشکیل, اس رابطے کے اندر کچھ لوگ اسرار کریں گے, کچھ لوگ صرف شریک ہوں گے, اور کچھ لوگ صرف رابطے میں رہنے کو پسند کریں گے. صرف رابطہ ہونا بھی اچھا ہے, باقی کوئی شریک ہو جائے اور اسرار کرے یہ اس کی اپنی طاقت ہے. یہ پہلا ہوگا. دوسری چیز کچھ بھی کیجیے, آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ سے وابستہ ہوں, کسی بھی ہنر سے وابستہ ہوں, کسی بھی پیشے اور مشغلے سے وابستہ ہوں, کم سے کم اہل بیت کی چند تعلیمات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. یہ دوسری چیز جو اہل بیت میں چاہیے. 250 سال میں شیعہ بڑھی کیسے؟ اب آپ تصور کیجیے, یہ وہ فرقہ ہے جس کے رہنماؤں کی رہبروں کی روایت بیان کرنے کے جرم میں لوگ شہید ہوئے ہیں, صرف روایت بیان کرنے کے جرم میں. آپ ہم جانتے ہیں بنی امیہ کے اس سخت دور کے اندر کوئی امیر المومنین کی فضیلت بیان کرتا تھا تو اس کو اس کے گھر میں کھڑا کر کے چاروں طرف سے دیوار اس پہ گرا دی جاتی تھی. یہ باقاعدہ حکم نامے کے اندر لکھا ہوا ہے, یعنی جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا بچپن سے, یہ تاریخ کا حصہ ہے, نہ کہانی ہے جو ایک دوسرے کو سنائی گئی ہے. ہمارے پاس تاریخ میں موجود ہے, کتب تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مرکزی شام کی مرکزی حکومت سے تمام گورنروں کو حکم نامے ابلاغ کیے گئے کہ اگر کوئی امیر المومنین کی فضیلت بیان کرے کسی حدیث کے اندر تو اس کو اس کے گھر میں کھڑا کر کے دیواریں اس کے اوپر گرا دی جائے. یہ حکم نامہ موجود ہے ہمارے پاس. اب سوال یہ ہے علوم اہل بیت ہم تک پہنچے کیسے؟ اور یہ ایک عجیب تاریخ ہے ہمارے فرقے کی کہ ہمارے فرقے کے پاس کبھی بھی کوئی فزیکل مرکز نہیں رہا, کوئی بلڈنگ ایسی نہیں رہی ہے ہمارے پاس جس کو ہم یہ کہیں 1400 سال میں یہ ہمارا ہیڈ کوارٹر تھا. کبھی کوئی ایسی چیز نہیں رہی. بادشاہتیں ہمارے پاس نہیں تھی, حکومتیں ہمارے پاس نہیں تھی. مختلف طریقوں سے علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم تک پہنچے ہیں. بنیادی طریقہ کار کیا تھا؟ بنیادی طریقہ کار ایک سادہ سا طریقہ کار تھا. شروع میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے علوم کو پہنچانے کے لیے اسپیشلسٹ نہیں بنائے تھے, عام لوگوں کے ذریعے سے علوم پہنچانے کا بندوبست کیا گیا تھا. مثال کے طور پر کچھ اسپیشلسٹ بھی تھے, زیادہ تر اسپیشلسٹ نہیں تھے, زیادہ تر لوگ عام لوگ تھے. میں ایسی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, کبھی کسی ایسی کتاب کا مطالعہ فرمائیے جس میں وہ راوی ہوں جنہوں نے پانچواں اور چھٹے امام سے روایت کی ہے. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. ان راویوں کے اندر قطعاً آپ تمام دنیا کے پیشوں کو ان راویوں کے اندر دیکھیں گے. مثلا اگر امیر المومنین کے دور سے لیں, آپ نے اور ہم نے میسم تمار کا نام سنا ہوا ہے قطعاً, میں اور آپ سب بچپن سے جانتے ہیں کہ یہ کھجور بیچنے کی وجہ سے میسم تمار کہلاتے تھے. ہم نے اور آپ نے پانچویں امام کے اصحاب میں صفوان جمال کا نام سنا ہوا ہے. ساتویں امام تک تشریف فرماتے, جمال کا مطلب اونٹ چرانے والا ہے, اونٹ کرائے کے اوپر دیتے تھے. ہم نے راویوں کے اندر بزاز بہت دیکھے ہیں, اس کے اوپر بھی ہم نے غور کیا ایک دفعہ کہ یہ راویوں کے اندر کپڑا بیچنے والے اتنے زیادہ کیوں ہیں. پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ کپڑا بیچنے والے اس دور میں ایک گلی سے دوسری گلی, ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے تھے. اس زمانے میں یہ لوگ گھروں میں بھی جاتے تھے, یعنی گھروں میں اہل خانہ کو دوسرے گھر والوں کو کپڑا دکھانے کے لیے گھر میں جایا کرتے تھے. شاید اہل بیت کے ان مخلصوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہو گھر گھر روایت پہنچانے کے لیے, کہ اس کے ذریعے سے ہم ایک ایک گھر تک پہنچ کر روایت پہنچانے کے قابل ہو جائیں گے. ایک روایت میں نے دیکھی, عجیب روایت تھی. ایک آدمی کہتا ہے کہ جب چھٹے امام کے تقیہ کا دور شروع ہوا تو کہتا ہے میرے پاس کوئی راستہ نہیں رہا, میں پہلے ان سے روایتیں سنتا تھا لیکن اس کے بعد تقیہ کے دور کی وجہ سے, دشمن کی سختی کی وجہ سے میرے پاس روایت سننے کا امکان نہیں رہا. تو کہتا ہے کہ میں ان کے گھر کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اور دیکھتا تھا کہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس گلی کے اندر جاؤں, کیونکہ دشمن گرفت رکھے ہوئے تھے, اگر کوئی گلی سے گزرتا تھا تو اسے پکڑ لیتے تھے. تو کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ سبزی بیچنے والا بن کے گیا, سبزی بیچنے والا بن کے گیا, امام کے دروازے تک پہنچا, خادمہ سے کہا جو بھی وہاں پہ نکلا کہ مجھے یہ سوال پوچھنا ہے, اس سوال کا جواب چاہیے, اور اس طریقے سے سوال لے کر آیا. اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں روایتیں سننے اور روایتیں پہنچانے میں, تب مجھے اور آپ کو یہ عروج ملے. اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا تھا, دوسری ذمہ داری تھی وہ یہ تھی, انتظار نہ کریں, پہلے آپ کے محلے میں چند لوگ مولانا حضرات ہوں گے, آپ کو دعوت دیں گے, آپ ایک جگہ پہ بیٹھیں گے, پھر علوم حاصل کریں گے. الحمدللہ آپ کے پاس وسائل موجود ہیں, کیوں ہر روز میں ایک صفحہ کسی کتاب سے نہیں پڑھ لیتے؟ زندگی کا اصول بنا لیجیے, ہر دن 24 گھنٹے کے اندر علوم اہل بیت سے ایک صفحہ پڑھ لیجیے, علم حاصل کر. علوم اہل بیت علیہ السلام, ایک بات طے شدہ بات ہے, باب العلم کے ماننے والی قوم جاہل نہیں ہونی چاہیے, اس کو عالم ہونا چاہیے. اس نے ہمیں بچایا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے علوم و فنون کی طاقت نے ہم لوگوں کو بچایا ہے. ایک کتابوں کی سیریز لکھی گئی تھی ایک زمانے میں, آبی کوثر, موج کوثر, رود کوثر, برصغیر کے ایک رائٹر نے لکھی تھی, ابھی بھی کہیں نہ کہیں ملتی ہوئی ہے. اس کے اندر انہوں نے برصغیر میں علماء کے کردار کے اوپر گفتگو کی تھی 3 جلدوں میں. ایک جلد میں کسی ایک جگہ کے اوپر برصغیر میں آنے والے شیعہ علماء کے کردار کے اوپر بھی گفتگو کی. جب میرے پاس وہ کتاب تھی تو میں نے اس نوٹیشن کو مارک کیا ہوا تھا جس میں اس مصنف نے لکھا تھا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ شیعہ علماء نے تاریخ میں ہمیشہ اپنے علوم کی طاقت کو دشمنوں سے بھی منوایا ہے, دشمنوں سے بھی منوایا ہے. اگر ہم اس قانون کو لے کر آگے بڑھے, اس قانون کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا, کیوں ہمیشہ لوگ اس کے محتاج ہوں گے. آپ بہت سادہ سی بات دیکھیے اپنی تاریخ کے اندر, قاضی نور اللہ شستری شہید ثالث مشہور ہیں, شہید ثالث جہانگیر کے زمانے میں شہید کیے گئے, جس طرح سے شہید کیے گئے وہ دردناک کہانی ہے. اپنے تمام تر عقیدے کے باوجود لاہور کے قاضی القضات تھے, لاہور کے قاضی القضات تھے, سخت تقیہ کے زمانے میں تھے, لیکن علم کے اعتبار سے اس طاقت میں تھے کہ ایران سے آنے والے یہ عالم لاہور کے قاضی القضات طے پائے تھے, لاہور کی قضاوت کرتے تھے, سب کے سب ان کی طاقت کا لوہا مانتے تھے, نہیں علم کے اندر ان سے مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں. حسن اکبر کے دربار کے اندر چند شیعہ علماء تھے جن کی طاقت سب کے سامنے طے شدہ تھی, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہم نے ہمیشہ اس کے ذریعے سے طاقت حاصل کی, آج بھی میں آپ کی خدمت درج کروں گا. اگر ایسا ہو اور ہم یقیناً یہ کام کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر چند انتہائی امپورٹنٹ فیلڈز علمی اعتبار سے ہماری دسترسی میں ہوں, ہم اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہوں, یہ پورا پاکستان آپ کا محتاج ہے. آپ کو علم چاہیے, آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم میں سے چاہیے. اس کا کوئی طریقہ یہ نہیں ہے جو مثلا کو یہ سمجھے میں کہہ رہا ہوں سب کو مولوی بنا دیجئے, سب کو مدرسوں میں ڈال دیجئے, نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. باقی تمام فیلڈس کے اندر بھی لوگ چاہیے. سادہ سے ایک کام کر دیجئے, آپ کسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں کوئی ایک کتاب سے ایک صفحہ روزانہ پڑھ لیجئے, بس علوم حاصل کریں. اگر ہم پاکستان کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی علمی طاقت بڑھا گئے, ہمارا مستقبل محفوظ ہے. کوئی کتنا ہی جاہل قوم کے درمیان رہ رہا ہو کبھی نہ کبھی ایک کی طاقت ظاہر ہوتی ہے. کل میں آپ کی خدمت میں شیعہ فلاسفرز کے بارے میں عرض کر رہا تھا. ایسا بھی ہوا ہے کہ انقلاب اسلامی کے بعد جب شیعہ فلاسفرز کو پہلی دفعہ بین الاقوامی کانفرنسز میں بلایا گیا ہے تو وہ جو کانفرنس کا سب سے فضول وقت ہوتا ہے جس میں کوئی کچھ کرنے کی موڈ میں نہیں ہوتا وہ وقت ان کو دیا جاتا تھا. ہم خود چونکہ ایسے انسٹیٹیوٹ میں رہے تو ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا. مثال کے طور پر ہمارے کوئی بڑے اسکالر ہیں, ان کو لنچ بریک سے 20 منٹ پہلے کا ٹائم, آدھے گھنٹے پہلے کا ٹائم, جس میں سب تھکے ہوئے ہوتے تھے, پتا ہوتا تھا اس میں کوئی خاص کام نہیں ہوگا, ایسا ٹائم دیا گیا. ہمارے استاد کو آیت اللہ مصباح یزدی کو نیو یارک کے اندر کانفرنس کے اندر لنچ بریک سے 20 منٹ پہلے کا ٹائم دیا گیا. کام اللہ صدرا پہ گفتگو کر, بڑے بڑے اسکالرس دنیا کے بیٹھے تھے, فلاسفرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, لنچ بریک سے 20 منٹ پہلے ان کو ٹائم دیا گیا. بڑے معصم استاد ہیں آیت اللہ تقلید یعنی اشتہار کے اعتبار سے مسلم, اب پوری ایران کو پہچانتا ہے سب کچھ. توازوں کے ساتھ گئے, انہوں نے 20 منٹ کے اندر ملا صدر کے اوپر گفتگو کی. الحمد للہ اس 20 منٹ کی گفتگو میں ایسا ہوا کہ جب ٹائم آگے بڑھا انہوں نے معذرت کی کہ میں جانتا ہوں میرا وقت ختم ہو رہا ہے لہٰذا میں اس کو ختم کرتا ہوں, تو جو فرنٹ لائن میں جتنے اسکالرس بیٹھے تھے سب نے کہا کہ ہمیں لنچ میں نہیں جانا ہے, آپ اپنی تقریر کو جاری رکھیں. پر بعد میں منتظمین نے اعتراض کیا کہ آپ کو یہ حق نہیں تھا کہ آپ اپنی تقریر سے زیادہ ٹائم دیتے. انہوں نے کنوے کیا فلاسفرز کو کہ بھائی ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ تقریر زیادہ وقت نہیں دے سکتے, تو ان لوگوں نے استاد کے لیے لنچ بریک کے بعد 1 گھنٹہ پورا اور رکھوایا ان فلاسفرز نے کہ ٹھیک ہے اگر یہاں ٹائم نہیں دے سکتے 1 گھنٹہ رکھوایا. بہت سادہ طریقے سے اپنے آپ سے پوچھے گا ایسا کیوں ہوا؟ آپ کے پاس بہت کچھ ایسا ہے دنیا کو دینے کے لیے جو دنیا میں کہیں سے نہیں مل سکتا. اہل بیت کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے. پانچویں امام کا ایک مشہور قول ہے, فرماتے ہیں شر کو گرو بھیجے گا ہمارے ساتھ, فرماتے ہیں شرقو ام غربو لن تجدو علما نافعا الا عندنا, مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے. مفید علم اس دن کے اوپر رکھا ہوا ہے. اور آج کی دنیا اس اعتبار سے کہ ممکن کوئی یہ کہے کہ اس زمانے کے جو سائنسی علوم ہوں گے وہ اتنے پیچیدہ نہیں ہوں گے, اور آج کے سائنسی علوم زیادہ پیچیدہ ہیں, جس کے اوپر مجھے بہت اعتراض ہے لیکن اس کا موقع نہیں ہے. کم از کم آج کی دنیا میں جب اجتماعی اور معاشرتی علوم کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے تو قطعاً ہمارے پاس اجتماعی اور معاشرتی علوم کا تجربہ دوسرے تمام قوموں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. آپ قرآن کریم کے اوپر دیکھیے, اگر کسی کو واقعی نفسیات کے بارے میں جاننا ہے میرے خیال میں سورہ یوسف بہترین سورہ علم نفسیات سیکھنے کے لیے. کتنے انسانوں کی نفسیات اس کے اندر جمع ہو رہی ہے. اسی طریقے سے متعدد علوم میں, مثال کے طور پر خود میرا تعلق چونکہ علوم انسانی میں سے ہیومن سائنسز میں سے پولیٹیکل سائنسز سے, میں آپ کو قاطعیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس علم کی بہترین بنیادیں اعلیٰ ترین تعلیمات سادہ ترین احادیث کے اندر موجود ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے اس علم کے اوپر حل کرنا. بہت کچھ ہمارے پاس دینے کے لیے ہے, صرف مشکل یہ کہ ہم نے حاصل نہیں کیا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر آپ پاکستان میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ماننے والا ہونے کے ناطے اپنے آپ کو واقعاً کسی مضبوط جگہ تک پہنچانا چاہتے ہیں علوم کے اوپر دسترسی حاصل کریں. جو دوسرا مسئلہ بن رہا ہے. تیسری چیز, یہ واقعہ میں بہت زیادہ عرض کرتا ہوں مقرر, اور آپ کی میں پھر دوبارہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ابو حمزہ شمالی کا نام آپ اور ہم روایات کے ذریعے سے اور دعا کے ذریعے سے جانتے ہیں. اچھا, یہ بھی گزشتہ 25-30 سال کی خوبیوں میں سے خوبی ہے. تقریباً مجھے یقین ہے, پورے یقین سے کہہ رہا ہوں, 30 سال پہلے ہم میں سے کوئی دو آدمی بھی شاید ابو حمزہ شمالی نہیں جانتے ہوں گے, کوئی نہیں جانتا تھا. میں اس بات کو بہت زیادہ دہراتا ہوں, اس میں میری تنقید بھی ہے ناس بھی ہے. 26 سال پہلے جب میں طالب علم بنا تو میں دعائے ندبہ نہیں جانتا تھا, میں نے دعائے ندبہ نہیں سنی تھی, کبھی نہیں سنی. جب پہلی دفعہ مسجد اپنے مدرسے میں گیا اور پہلی دفعہ جمعے کا دن تھا جب میں مدرسے میں داخل ہوا, شب جمعہ تھی, صبح جمعہ ہی دعائے ندبہ پڑھی, تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دعائے ندبہ پڑھی تھی. جبکہ اس زمانے میں بھی یہاں پہ رہتے ہوئے بے خبر نہیں تھا, یہیں پہ رہ رہا تھا اور کافی چیزوں کے اندر ہم لوگ شرکت کرتے تھے اس زمانے کے حساب سے, لیکن نہیں جانتے تھے. یہ وہ چیزیں جو اب حاصل ہوئی ہیں. یہ ابو حمزہ شمالی اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں طبیب کے پاس, بچے کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا, ایک طبیب کے پاس لے کے جاتے ہیں, اس سے کہتے ہیں ہاتھ جوڑو, کہتے ہیں ہاتھ بہت سخت ٹوٹا ہوا ہے. صحیفہ سجادیہ کی ایک عربی مجلد ہے, عربی جلد ہے, اس کی دعا میں ایک واقعہ مقدمے میں لکھا ہوا ہے, اردو کی دعاؤں میں یہ واقعہ نہیں لکھا ہوا, یعنی جو اردو میں ترجمہ ہوا ہے صحیفہ سجادیہ کاملہ کہتے ہیں اس کو. یہ جو اردو میں ہے اس پہ جو دعائیں, اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں موجود ہیں اس اردو میں شامل نہیں ہوئی ہیں. البتہ شاید مفتی جعفر حسین صاحب نے اس وجہ سے اس کا انتخاب کیا کہ یہ زیادہ مشہور نسخہ تھا عربی والے میں. ایک عربی کا کم مشہور نسخہ بھی ہے لیکن اس کی دعائیں بھی مستند ہیں, ایک ایک دعا کی سند لکھی ہوئی ہے اس کے اندر. تو بہرحال وہ اس دعا کے اندر لکھا تھا کہ وہ ان کا ہاتھ ٹوٹتا ہے, بچے کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے, وہ طبیب کے پاس لے کے جاتے ہیں, طبیب کہتا ہے ہاتھ بہت سخت ٹوٹا ہوا ہے, اس کے اوپر بہت محنت کرنی پڑے گی. اس زمانے میں ہڈی جوڑنے والے کو جابر کہتے تھے, جابر کہتے تھے. یہ بھی عرض کرتا چلو, ہم خدا کو جبار سمجھتے ہیں, بے معنی ظلم, نعوذ باللہ تعالیٰ. جبار کا مطلب ہوتا ہے کمی کو پورا کرنے والا, تو ہڈی جوڑنے والے کو کہتے تھے جابر ہے, یعنی دو ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو بیچ میں کمی آ جاتی ہے, اس کمی کو پورا کرتا ہے, اس لیے اس کو جابر کہتے تھے. تو وہ جابر الاعظام ہڈی جوڑنے والے کے پاس لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں اس کی ہڈی جوڑ دو, تو کہتا ہے کہ بہت سخت ٹوٹی ہے, اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی, اس کے لیے لکڑیاں لگانی پڑیں گی, تم یہاں پہ ٹھہرو میں لکڑیاں لے کے آتا ہوں. وہ لکڑیاں لے کے آتا ہے, ایک ہاتھ کو اٹھاتا ہے. اس دعا میں جابر کہتے ہیں کہ مجھے دعا یاد آتی ہے جو امام نے فرمائی تھی کہ اگر سختی میں پڑھو اس دعا کو پڑھنا. تو کہتے ہیں میں نے وہ دعا پڑھی اور بچے کے ہاتھ کے اوپر پھونک مار دی کہ اس کی ہڈی جوڑنے کے عمل میں اللہ برکت دے دے گا. اس کے بعد وہ لکڑیاں لے کر آتا ہے, وہ بچے کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھاتا ہے, روایت میں لکھا ہے اس ہاتھ کو گرا دیتا ہے, دوسرے والے ہاتھ کو اٹھاتا ہے, اس غلط فہمی میں کہ شاید میں نے غلط ہاتھ اٹھا لیا تھا, دوسرے ہاتھ کو اٹھاتا ہے, اس کو بھی دیکھتا ہے, غور سے دونوں کو ملاتا ہے, ان کو نیچے ڈال کر جابر سے ایک جملہ کہتا ہے, ابو حمزہ سے کہتا ہے کہ تم شیعہ لوگ ایسے جادو بہت کرتے ہو, کہتا ہے تم شیعہ لوگ ایسے جادو بہت کرتے ہو. یہ تیسری چیز آپ کی معنویت ہے جس کو یہ جادو تبدیل کر رہا ہے, یہ تیسرا راستہ ہے ہمارے پاس. اگر آپ کو مجھے قوم بن کے ناطے, قوم ہونے کے ناطے کسی علاقے کے اندر کوئی کام کرنا ہے, یہ تیسری دولت ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. کسی کے پاس یہ معنویت نہیں ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در سے لوگوں کو ملی, کہیں سے معنویت نصیب نہیں ہوگی. باقی تمام جگہوں سے ریاست ملے گی, عرفان نہیں ملے گا, ریاست ملے گی. ہاں وہ اگر آپ اتنا ہی کر دیں جیسے یہ ہندو کام کرنے والے کرتے ہیں کہ اگر آپ مثال کے طور پر دونوں ہاتھ اوپر کھڑے کر کے کھڑے ہو جائیں اور مثال کے طور پر کئی مہینوں تک ایسے کھڑے رہیں اور ہڈیاں شل ہو جائیں گی, اس کے نتیجے میں بھی کچھ مل جائے گا. دنیا کی جتنی مادی ریاستیں ان کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ مل جائے گا, لیکن عرفان نہیں ملے گا, یہ صرف اہل بیت کے در پر خدا مطالعہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی, صرف اہل بیت کے در سے نصیب ہوتی. یہ تیسری چیز تھی جس کو ہم لوگ کبھی معنویت کہتے ہیں, کبھی عرفان کہتے ہیں, اور اس کو لوگوں نے غلط بنا کر کبھی اس کو پیری مریدی میں پھنسا دیا, کبھی صوفیہ گلی میں پھنسا دیا, اور کبھی مختلف عناوین کے تحت غلط راستے پہ لے جانے کی کوشش کی. نہیں, یہ بعمل عرفان ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دیا. اب اور یقیناً اس کا کوئی تعلق علمی عیاشی سے نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق علمی یا ایسی سے نہیں کہ کوئی آدمی یہاں پہ کھڑے ہو کر علم کے ایسے دریا بہائے جس کو نہ نیچے سمجھنے والے موجود ہوں اور نہ بولنے والا عمل کرنے والا ہوں. اس کا کوئی تعلق ان چیزوں سے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے جو عمل سے حاصل ہوتی ہے. اس کا راستہ انہوں نے ہمارے لیے رکھا تھا کہ ہم اس راستے کے اوپر چلیں. قوم ہونے کے ناطے یہ ہماری تیسری ذمہ داری تھی. بس پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ ہم رابطے میں آتے ہیں. دوسری ذمہ داری یہ ہے اپنے علم کو بڑھانا. تیسری ذمہ داری یہ ہے اپنی معنویت کی طرف سے. اگر ہم ان تین کے اوپر مختصر سا بھی عمل کرنا شروع کریں گے ہماری فتح کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. البتہ میں کبھی آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا کہ پھر ہمارے اوپر کوئی مشکل نہیں آئے گی. نہیں, مشکل تو پھر آئیں گی, اصلا اس کے بعد مشکلات آئیں گی. جب خدا کسی قابل سمجھے گا تو مشکل دے گا. اگر خدا مطالعہ نے ہمیں اور آپ کو کسی قابل سمجھا تو مشکل میں ڈالے گا. البتہ ایک دفعہ کسی قوم کے اوپر عذاب ہو رہا ہوتا ہے, اس کی اپنی نشانیاں ہوتی ہیں. پھر عذاب ہونے والی قوم بہادری دکھا کر میدان میں نہیں آتی, میدان چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے. جو کچھ ہم نے اور آپ نے چند دنوں میں یہاں دیکھا ہے وہ بہت عجیب ہے. یہ امتحان کی نشانی ہے, ساری اچھے امتحان سے گزر رہے ہیں, اپنی طاقت دکھائی جائے. اگر میں اور آپ ان واقعات سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, یہ سیکھنے کے موارد نظر آتے ہیں. اپنے اتحاد کو بڑھائیے, رابطے کو بڑھائیے, اپنے علم کے اوپر توجہ دیجیے اور اپنی معنویت کو بڑھانا شروع کر دیجیے. خود بخود آپ کی اجتماعی طاقت بڑھنا شروع ہو جائے گی. اب آپ تصور فرمائیے, ہم اور آپ کتنا تذکرہ کرتے ہیں لبنان کا, کتنا تذکرہ کرتے ہیں حزب اللہ کا, ان کی کامیابیوں کا, اور وہاں کیا فخر کرتے ہیں ان کے اوپر. مثلا کسی کے بارے میں پڑھ رہا تھا یا نہیں معلوم, مجھے کوئی سنا رہا تھا کہ وہ کہنے لگے کہ جب ہم کسی بڑے امتحان سے گزرنے لگتے ہیں تو اس دن کوئی مکروہ بھی نہیں کرتے کہ کہیں خدا متعال کی برکتیں کم نہ ہو جائیں. یعنی اگر رات کو کوئی کام کرنا ہے جس میں اللہ کی راہ کسی امتحان سے گزرنا ہے تو فرمایا پھر اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھتے, مکروہ بھی نہیں کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا متعال کی کچھ برکتیں نازل ہونے والی ہوں جو اس کا راستہ رک جائے. تو میں اپنی خدمت عرض کروں کہ اگر آپ کبھی قوم کے نام پر, اہل بیت کی فکر کے دفاع کے نام پر روڈ پر بھی آنے والے ہیں, باوضو رہیے, باوضو رہیے. اگر آپ کسی دن واقعا کسی ایسے پارکے میں جانے والے ہیں, عمدن اس دن نماز شب پڑھ لیجیے, عمدن نماز شب پڑھ لیجیے, قرآن کریم کی تلاوت کیجیے, تاکہ آپ کا اور ہمارا جذبہ مضبوط ہو. اگر آپ جا رہے ہیں ایسی کسی مارکے میں شرکت کرنے کے لیے, بہتر ہے دعائے توسل پڑھیے, دعائے توسل پڑھتے پہنچے. اگر آپ کو کسی جگہ پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا, ذکر خدا کیجیے. جب آپ سے کہا جائے کہ واقعا اب دشمن کے خلاف فریاد کرو, پھر فریاد بھی کریں. جو جس چیز کے لیے وقت ہے اس کو انجام دیں. چاہے آپ میدان نبرد کے اندر کھڑے, نماز کا وقت آیا ہے, اب نماز پڑھ لیجیے. یہ آپ سے مطلوب ہے, یہ آپ سے چاہا گیا, اس سے برکتیں ملنی ہیں. یہ جو دشمن کے دل میں روب ڈلتا ہے یہ ہمارے اسلام سے نہیں ڈلے گا, یہ آپ کی معنویت سے پڑے گا. جب آپ کے اور ہمارے اندر سے معنویت نظر آئے گی کہ ہاں یہ قوم اہل معنویت ہے, اس کا روب پڑتا ہے دلوں کے اوپر. خدا نمتا قرآن کریم نے یہی اصول ارشاد فرمایا. بس آپ اور میں بہت اچھے وقت میں ہیں, اپنے آپ کو تیار کر لیجیے. بار بار قوم کا بہت اچھا وقت ہے, صرف اپنے آپ کو تیار کیجیے. اگر آپ جانتے ہیں مثال کے طور پر اب 28 سفر کا دن آئے گا, پھر کوئی ممکن ہے مشکل کا وقت آنے والا ہو. اس کے بعد مثال کے طور پر ربیع الاول کا جلوس آئے گا, پھر ممکن ہے مشکل کا وقت آنے والا ہو. اگر آپ چاہتے ہیں اس مشکل کے اندر واقعی پوری طاقت سے داخل ہوں, اپنے آپ کو پاکیزگی کے ذریعے سے تیار کریں, آپ کی طاقت بڑھ جائے گی, دشمن کے دل پہ آپ کا روب بڑھ جائے گا. اپنی آنکھوں سے میں دیکھتا تھا ایسے لوگوں کو کہ جو ایکسٹرا آرڈنری اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے, اگلے دن شہید ہو جاتے تھے. صاف نظر آتا تھا کہ اس کو خدا نے متعلق شہادت کے بارے میں کم از کم آگاہ کر دیا اور یہ تیار ہو رہا ہے. ایمن دیکھتے تھے کہ ہاں ایسا تھا, لوگ تیار ہوتے تھے. تو اگر میں اور آپ واقعا یہی ہے کہ خدا نے متعلق کی خاطر, اس کے دین کی خاطر کسی امتحان میں پڑھنے والے ہیں, تیار کیجیے اپنے آپ کو, اپنی معنویت کے ذریعے سے, خدا نے متعلق کے ساتھ رابطے کے ذریعے سے, وقت کے امام کا ذکر کر کے, ان تمام چیزوں کے اوپر آپ عمل کریں. اب وقت ہے. یعنی اگر میں نے اور آپ نے سیکھا ہے کہ زیارت عاشورا پڑھنے سے سید الشہداء سے رابطہ بنتا ہے، اب پڑھیں، اب وقت آ گیا. ہم قوموں کے اندر کربلا کی تاریخ کو ایسے ہی بار بار تکرار ہوتا دیکھتے ہیں. ہم اس ہجرا میں پیچھے نہیں جائیں گے، یہی دور کچھ بنے گا جو ہمارے دور کی کربلا میں جائے گی، یہی کچھ ہوگا. تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پر میں اور آپ میدان کربلا کے اندر بلائے جائیں گے اور ایک طرف سے حسینیت اور ایک طرف سے یزیدیت. اب اگر اس پس منظر میں نہیں ہوگا، اس پس منظر میں ہوگا. اب اس طرح سے ہوگا، اب آپ کے سامنے حسینیت ہے، اب آپ کے سامنے یزیدیت ہے، اب آپ آئیے شب عاشور آ دیں گے. اب شب عاشور کیا کرنا چاہیں گے؟ سیدھا سودا نہیں فرمایا تھا کہ ہم نے قرآن اور نماز سے عشق ہے، اب آپ عشق دکھائیں. اگر مثال کے طور پر آپ اور میں شب چہلم ہوتے اور ہمیں پتا ہوتا کہ کل چہلم کے دن کسی بم دھماکے میں میں نے شہید ہونا ہے، تو میں کیا کرتا؟ اگر شب عاشور مجھے پتا ہو جاتا کہ مجھے شہید ہونا ہے، جیسے کہ اس بندہ خدا کو نہیں معلوم شب خدا نے آگاہ کر دیا، تو اس نے عبادت میں وقت گزارا، صبح کو کفن پہن کے کیا خدا نے اتار کے ضرور شہید ہو گیا. اب یہ ہے ہمارے سامنے، تو جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اب تک اب اس کے اوپر عمل کر ڈالیں. شاید خدا ممتاز ہمیں کسی مقام پر پہنچانا چاہتا ہوں، شاید وہ چاہتا ہو کہ ہم اپنی اتنی تمام سید الشہداء کے ذکر کے صدقے میں کسی مقام کو حاصل کر پائیں. تو آپ اور میرے لیے بہت اچھا وقت آیا ہوا کہ ہم نے جو کچھ اہل بیت سے سیکھا ہے اس کو میدان عمل کے اندر لیا. ہم نے سیکھا ہے معنویت ہونی چاہیے، معنویت حاصل کریں. ہم نے سوچا سنا ہے علم ہونا چاہیے، علم حاصل کیجیے. آپ نے سنا ہے مثلا تعزیت کہنے کا یہ سوال ہے، ثواب کو حاصل کیجیے. تسلیت کا یہ ثواب ہے، تو ثواب کو حاصل کر لیجیے. بیمار ہو جا کر صرف عیادت کرنے کا اتنا ثواب ہے. آپ ان تمام کاموں کو اب کرنے کا وقت ہے. اور اسی طرح اصحاب ایمان تیار ہو. ایسی کوئی درسگاہ نہیں بنائی جا سکتی جس میں مثال کے طور پر پاکستان کے تمام اہل بیت کے ماننے والے ہر روز مثال کے طور پر چند گھنٹے درسگاہ میں بیٹھے. نہیں، ایسی درسگاہ نہیں بنا سکیں گے، کبھی نہیں بنے گی. تو پھر وہ درسگاہ کون سی جس میں لوگ بنتے ہیں؟ یہی زندگی درسگاہ ہے، یہی درسگاہ ہے کہ جب آپ ایک دن جنازے اٹھاتے ہیں اور اس جذبے کے ساتھ اٹھاتے ہیں کہ خدا کل میرا جنازہ بھی اٹھا ہے، میں بھی تیار ہو جاؤں. یہ درسگاہ ہے، اس سے درس بنتے ہیں، اس سے لوگ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آج آپ کا بچہ آپ سے دیکھیے اور سیکھے کہ آپ کسی کو جا کر مبارکباد پیش کر رہے ہوں کہ خدا نمکار نے تمہیں فضل و کرم دیا کہ تمہارا بیٹا شہید ہوا، تو آپ کا بچہ دیکھ کر سمجھ جائے کہ میرا باپ شہید ہونے پہ کتنا خوش ہوتا ہے، آرزو کرے کہ کاش میں بھی شہید ہو جاؤں، اپنے باپ کے لیے خوشی کا سبب بنوں. اب وقت ہے، اب سب کچھ دکھانے کا وقت ہے، اور یہ سب کا سب خلوص سے دکھانا پروردگار دکھانے کا دکھانے کا ٹھیک ہے. خدا نمکار نے ہمیں جب امتحان میں رکھا ہے اور اچھے امتحان میں رکھا اسے الحمد للہ، تو ہم سخرو کے باہر نکلیں گے. اور یہ میں عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، آپ پورے پاکستان کے لیے کم از کم نمونے عمل بنے ہوئے ہیں. اس وقت آپ کے ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے. تقریباً ہر روز پاکستان کے باہر دوسرے ممالک سے لوگ کہیں نہ کہیں رابطہ کر کے کچھ نہ کچھ سنا رہے ہوتے ہیں. اس بات کے اوپر کہ کتنی ہمت بڑی اس بات کو دیکھ کر کہ کراچی کے مومنین نے یہ رد عمل دکھایا. تصور فرمائیے جو جوش و خروش اس وقت قوم کے اندر ہے، یہ کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہے. جتنا ہمیں یاد ہے کہیں کم از کم ایسا نہیں ہے. ہم سوچ نہیں سکتے تھے اتنا پرجوش ہو سکتی ہے، اتنا پرخروش ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر اب اگر وہ اتنی بڑی روڈ کے اوپر آتے ہیں، کلو میٹرس کے اوپر بڑی روڈ، اور جب مل کے نعرہ لگا لیتے ہیں لگتا ہے پوری کراچی میں آواز گونج رہی ہے، ان کی طاقت نظر آتی ہے. خلاصہ کلام یہ کہ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وہ اصول تھے جن کے ذریعے انہوں نے 1400 سال تک اس قوم کے ذریعے اس قوم کو دشمن کے سامنے کھڑا کیا، سرخروئی حاصل کروائی، اور الحمدللہ رب العالمین اس وقت پورے دنیا اسلام کی قیادت اہل بیت کے ماننے والوں کے ہاتھ، 1400 سال کی محنتوں کا اب ثمر نظر آ رہا ہے، اب ثمر نظر آ رہا ہے، 30 سال پہلے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اب سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں اب پورے دنیا اسلام کی قیادت اہل بیت کے ماننے والوں کے ہاتھ، جو نعرہ اہل بیت کے ماننے والے لگا رہے ہیں اب پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ یہ فلسطینی 30 سال پہلے ان کو معمولاً ناصبی سمجھا جاتا تھا کہ یہ ناصبی ہیں، ان کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ابھی بھی لوگ یہی سوچتے ہیں، ابھی بھی کچھ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں۔ آپ یقین فرمائیے فلسطینیوں کا خالد مشہد ایک موقع پر ایک انٹرویو میں کہتا ہے کہ اگر اس کام کو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں شیعہ ہوں تو میں شیعہ ہوں، کہتا ہے ہاں پھر ہم شیعہ ہوں۔ 30 سال پہلے ان کا کوئی تعلق ہم سے نہیں بنتا تھا، ہم سے کتنے دور تھے یہ، آج وہ خود کہتا ہے کہ اگر اس کا مطلب شیعہ ہوں تو میں شیعہ ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اب وہاں پر آپ مثال کے طور پر جب وہاں پہ کبھی کبھی تباہی بربادی دکھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے جیسے پتا چلا اہل بیت کے نام سے مساجد کھلی ہوئی ہیں، مسجد حسین کہیں بھی لکھا ہوا ہے، کہیں مسجد بی بی کے نام پہ، یہ کیا ہوا ہے؟ ساری دنیا تبدیل ہوئی ہے، دنیا تبدیل ہوئی، جو ہم سے دور تھے آہستہ آہستہ ہم سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے پاس فکر ہے، ان کے پاس منطق ہے، ان کے پاس جوش و خروش ہے، ان کے پاس قربان دینے کا جذبہ ہے، اب وہ خود بیتاب ہو کے آ رہے ہیں کہ اس سے سیکھنا ہے۔ جب فلسطینی آئے اور انہوں نے اہل بیت کے ماننے والوں سے سیکھا، اب اتنی طاقت آ گئی ان کے اندر کہ وہ پورے اسرائیل کا مقابلہ کر سکے، دیکھ رہے شہادت ہے، اور یہ سارا کا سارا عنصر شہادت سے دیا گیا۔ آپ یقین فرمائیے جو فلسطین کے بڑے بڑے رہنما ہیں ان سے کبھی کبھی ان لوگوں نے پوچھا کہ مثلا آپ نے حزب اللہ سے کیسے تعلقات، کہا ہمارے حزب اللہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں، کہا آپ ان سے اسلحہ لیتے ہیں، کہتے نہیں ہم اسلحہ نہیں لیتے، کہا پھر ان سے کیا دکھایا گیا آپ نے، کہا ہم نے ان سے شہادت کا قتالت کی آرزو سیکھی، یہ لوگ کیسے شہید ہونا سیکھا، شہید ہونے کی آرزو کیسے کرتے ہیں۔ ان کو فلسطینیوں کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ گئی بات کہ جو ان میں اور ہم میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ حزب اللہ ہی جوان شہید ہونے کے لیے بےتاب ہے، ان کے اندر شہادت کی طلب نہیں تھی، شہادت کی طلب نہیں تھی۔ اب جو طلب بنی ہے وہ کیوں بنی ہے؟ صرف ایک نقطہ ہے، سید الشہداء، سید الشہداء کی وجہ سے۔ شیعہ جہاں کہیں بھی ہے اس کے اندر پوٹینشلی ایک شہید ہے، کیوں؟ اس نے ہمیشہ شہید کے اوپر گریہ کیا، اس نے ہمیشہ شہید پہ گریہ کیا۔ وہ دوست احباب جو بظاہر نظریات میں بہت دور ہیں اس وقت، یہ بھی پوٹینشلی شہید ہیں کیونکہ انہوں نے بھی شہادت کے اوپر گریہ کیا ہے، ان کے اندر سے بھی کبھی شہادت کا جذبہ اٹھنا ہے، انہوں نے بھی میدان عمل کے اندر آنا ہے، کیونکہ یہ گریہ عجیب گریہ ہے، کہیں نہ کہیں سید الشہداء کی ذات اقدس کی پر گریہ کرنے والا اپنے آپ کو شہادت کے لیے بےتاب پاتا ہے۔ کیوں؟ لشکر کا سردار سید الشہداء ہے، سوچتا ہے کاش میں بھی اس لشکر میں کہیں نہ کہیں شامل ہوتا، شہادت کو طلب کر رہا ہوتا، یہ شہادت کی آرزو بڑی عجیب آرزو ہے، انسان کو منقلب کر دیتی ہے، انسان کو تبدیل کر دیتی ہے، اتنا نڈر بے باک کر دیتی ہے انسان کو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور سب کا سب کربلا کا، سب کا سب کربلا کے کہ جب آپ کربلا کے میدان کے اندر اترتے ہیں یہاں سب کے سب نڈر ہیں، سب کے سب موت کے لیے تیار ہیں۔ یعنی ایک عجیب جملہ ہمارے پاس موجود ہے، جب ظہر سے پہلے سید الشہداء کے لشکر نے حملہ کیا دشمن کے اوپر تو سید الشہداء نے دیکھا کہ میرا لشکر ایک دفعہ حملہ کرنے کے بعد 20-25 لوگ اس میں سے شہید ہو گئے، بعض دن زیادہ بھی شہید تعداد 40 تک بیان کرتے ہیں، دوبارہ حملہ کرنے لگے، سید الشہداء نے کہا کہ یہ لشکر دوبارہ حملہ کرے اتنی تیزی سے سب شہید ہو جائیں گے۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا صبرن یا اہل الکرام علی الموت، اے صاحبان کرامت لوگوں موت کے لیے کچھ صبر کرو، موت کے لیے اتنی بےتابی مت، موت تو تم تک آنی ہے تو تم کیوں موت کے لیے اتنے زیادہ بےتابی دکھا رہے ہو؟ کتنا مختلف ہے جس میں کسی کو کہا جائے کہ میدان کی طرف بڑھو اور کبھی کسی سے کہا جائے تھوڑا صبر کر لو، کچھ دیر میرے اور ساتھ دو، ان مصیبتوں کو اور تحمل دو۔ اور جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ رک جاؤ نہ جاؤ تو ابو الفضل کا چہرہ سامنے آنا چاہیے کہ صبح میں شام ہو گئی اور وہ مولا باپ پر آ کر سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہوئے ہوئے تو مولا مجھے کب اجازت دے گا؟ مار کا جی مار کا بار بار ذہن میں بات آتی ہے کہ کسی بہادر سے کوئی شمشیر چلائے یہ آسان ہے، کسی شجاع سے کوئی شمشیر نہ چلائے یہ بہت مشکل ہے، بہت سخت ہے۔ مولا ابوالفضل عباس کے لیے ظاہراً یہ آسان تھا کہ جنگ کے شروع میں چلے جاتے سکینہ کی علاقش نہ سننی پڑتی، لیکن عصر عاشور تک علاقش سنی اور صبر کیا، یہ بہت سخت ہے۔ اور اگر کسی کو کربلا کے اندر صبر کا پیکر دیکھنا ہے، مردوں میں سید سجاد خواتین نے بھی زینب سلام اللہ علیہ، اگر اس واقعے کی گہرائی میں دیکھیں تو بی بی زینب کا مقام عظیم مقام ہے۔ مرد کی ذات صابر ہونی چاہیے، عورت کے اندر اتنا صبر کیسے آتا ہے؟ یہ تو امام معصوم ہے، ان کی ذات صبر کرتی ہے، اپنے 18 بھائیوں کی شہادتوں پہ صبر کرتے ہیں، لیکن نہیں معلوم بی بی زینب کبریٰ اور محمد کے اوپر کی کیا بھی نہیں کر رہی ہے۔ اور جب لاشا کی آدھا کر فرمان ہوئے، ہم نے قربان کر دیا اپنے بھائی کے اوپر، کس طریقے سے سب انجام پایا؟ چند مصیبتیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ایسی ہیں جو قابل تصور نہیں ہو پاتی۔ یہ کہ شام غریبہ میں بی بی ام کلثوم کے ساتھ مقتل میں سے کہیں اور بچوں کے لاشوں اٹھا کے لائی، کیسے یہ دو مخدرہ اندھیرے میں تاریکی میں اپنے بھائیوں کی لاشوں کے برابر سے گزری ہے اور دو مظلوم بچوں کی لاشوں کو اٹھا کر لائی۔ اور دوسری یہ مصیبت کہ قافلہ چلتا رہتا تھا، بچے اونٹوں کے پاؤں تلے زبا ہو جاتے تھے، وہ چل جاتے تھے، وہ بہت ذرا صبر بھر پاتی تھی۔ اور شاید اس صبر کی آخری حد وہاں پر پہنچی کہ سید الشہداء کی دی ہوئی مظلوم امانت زندان میں چھوڑ کر تشریف لائی۔
پروردگارا تو جب واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما، اے پاک پروردگارا تو جب واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دنوں کو منور فرما، اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہوں تو واصل جہنم فرما، اے پاک پروردگار جن ظالموں نے یہ سانحہ انجام دیا ہے، پاک پروردگار تجھ واسطہ اہل بیت اطہار کی تقدس کا، اے پاک پروردگار ان کی مظلومیت کا واسطہ، ان دشمنان اہل بیت کو بدترین عذاب میں مبتلا فرما، اے پاک پروردگار ہمارے چند مظلومین ان واقعات کے اندر شہید ہوئے، دنیا کے مختلف مقامات پر لوگ عزاداری کے تحفظ میں شہید ہوئے، پاک پروردگار ان تمام شہدائے عزاداری کو سید الشہداء کے ہمراہ محشور فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، اے پاک پروردگار ان شہداء کی شہادتوں کے صدقے میں اس قوم کو بیدار رہنے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرما، اے پاک پروردگار اس قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو متحد ہونے کی طاقت نصیب فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں بصیرت کی ضرورت ہے، پاک پروردگار تجھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی علمی گہرائی کا واسطہ، ان کے علم کی تقدس کا واسطہ، ہم سب کو بابصیرت ہونے کی سعادت نصیب فرما، اے پاک پروردگار تمام دعائیں آرزوئیں تیری حجت کے لیے، اے پاک پروردگار یہ تمام امتحانات ان شاء اللہ ان کی تشریف آوری کا پیش خیمہ، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانے ساروں میں قرار فرما، اے پاک پروردگار یہ جان تیری امانت ہے، اس سے کہیں بہتر کہ یہ بستر پہ مرے، ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں ہماری اولادوں کو شہادت کی سعادت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین۔
مولوی نے کہا سحر و جمع مجالس کے سلسلے کی کل آخری مجلس 9 بجے شب شروع ہو جائے گی. سوسخانی جناب سب حسین صاحب, سلام شجاع رضوی صاحب اور باجو سلام. ٹھیک 9:30 بجے شب مولانا علی مرتضیٰ زیبی صاحب زیبی ممبر ہوں گے. آپ مومن سے وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کی خطائیں.
کیوں ہے